أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو وہ کر رہے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، ہاں مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور ان کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے آبا و اجداد کے لیے یا اپنے شوہروں کے والد اور دادا کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا شوہر کے بیٹوں کے لیے या अपने भाइयों के लिए या अपने भतीजों के लिए या अपनी भांजों के लिए या अपनी ख्वातीन के लिए या वो गुलाम और बांदी जिनकी वो मालिक हैं या वो पीछे पीछे रहने वाले लोग मर्दों में से जिनको कोई ख्वाहिश नहीं है और या वो बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा चीजों पर जाहिर नहीं हुए यानी नहीं पहचाना और इन औरतों को और ये औरतें अपने पांव जमीन पर न मारें ताकि छुपी हुई इनकी जीनत मालूम हो जाए। और ए ईमान वालों तुम सब अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। यह उन आयात मुबारका का तर्जुमा जो आज की मजलिस में तिलावत की गई और यह सूरत नूर की आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31 है और गुज़िश्ता हफ्ते में यही दो आयतें तिलावत की गई थी। इनमें से आयत नंबर 30 का बयान अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और 31वीं आयत का जो शुरू का हिस्सा है उसका भी बयान हो गया था, लेकिन आगे आयत नंबर 31 का जो ज्यादा हिस्सा है वो बाकी रह गया था जो आज की मजलिस में बयान करना मकसूद है। लेकिन चूंकि दोनों आयतें मिलती जुलती हैं और एक ही मौजू से ताल्लुक रखती हैं इसलिए मैंने तबर्रुकन दोनों आयतों की तिलावत कर दी। और जैसा कि आप हजरात सुन रहे हैं कि इन दोनों आयतों में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मर्दों को यह हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही बात उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की है। और ये भी फरमा दिया गया कि ये मर्द जो भी काम करेंगे अल्लाह उसको खूब जानता है। अगली आयत जब शुरू की गई तो उसमें भी मोमिन औरतों से यही कहा गया कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें मगर वो जीनत जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए और अपनी ओढ़निया अपने गरेबानों पर डाल लें। यहाँ तक का हिस्सा हम गुज़िश्ता दर्स में बयान कर चुके थे जिसका खुलासा मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि मोमिन औरतों से पहली बात वही कही गई जो मर्दों से कही गई कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और दूसरी बात ये कही गई कि वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और ये वो बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाई कि जो आदमी मुझे दो चीजों की जमानत दे मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, एक वो चीज जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान है और एक वो चीज जो उसकी दोनों टांगों के दरमियान है, यानी जो मुंह है दो जबड़ों के दरमियान मुंह है उसमें न कोई हराम लुकमा अंदर जाएगा न हराम बात बाहर आएगी, और वो चीज जो दोनों टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह कि न कोई हराम चीज अंदर जाएगी न कोई हराम चीज बाहर आएगी। तो अगर आदमी अपनी मुंह और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले तो अल्लाह सुबहानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की जमानत दी है। आगे ख्वातीन से ये बात कही गई कि वो अपनी जीनत जाहिर न करें मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, और खुद ब खुद जाहिर हो जाने की दो तफसीरें की गई हैं, पहली तफसीर भी सही है दूसरी भी सही है और दोनों के मजमुआ ये है कि जो ख्वातीन हैं उनके लिए जरूरी है कि वो नामहरमों और अजनबी लोगों से पर्दा करें और अपनी जीनत जाहिर न करें। अलबत्ता जो जीनत बगैर गैर इख्तियारी तौर पर जाहिर हो जाए उसमें औरतें गुनाहगार नहीं होंगी, अलबत्ता मर्दों के लिए हुक्म ये होगा कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। अब खुद ब खुद जाहिर होने की पहली सूरत तो ये है कि औरत ने कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर उसने एक चादर डाल ली تو جب کپڑے کے اوپر وہ چادر ڈال لے گی اپنے کپڑوں کے اوپر زیب و زینت والے رنگین کپڑے ان کے اوپر اس نے چادر ڈال لی یا برقع ڈال لیا جو زینت والا نہیں ہے تو اب اس عورت کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر کوئی مرد اس چادر کو یا برقعے کو دیکھتا ہے تو مرد گناہگار ہوگا عورت گناہگار نہیں ہوگی. اس لیے کہ عورت نے اپنی طرف سے پردے کا اہتمام کر لیا, اپنے کپڑوں کو چھپا لیا, اپنے جسم کو چھپا لیا, اوپر سے اس نے چادر بھی ڈال لی یا برقع ڈال لیا, اب عورت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. اب اگر مرد اس برقعے والی خاتون کو یا چادر والی خاتون کو دیکھتا ہے تو عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ اس مرد کو ہے جو جان بوجھ کر اس خاتون کو تاک رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. دوسری چیز جو ما ظہر منہا کی تفسیر میں علماء نے فرمائی کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کو ہر وقت میں چھپانا عورت کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ ہے, پاؤں ہے اور چہرہ ہے. تو ہاتھ جو ہے ہر وقت عورت دستانے پہنے رکھے باہر نکلنے کے لیے یہ بہت مشکل ہے, اس طرح ہر وقت موزے پاؤں کے اوپر چڑھائے رکھے باہر نکلنے کے لیے یہ بھی عملاً مشکل ہے اور شریعت نے اتنی سختی کا حکم نہیں دیا. اسی طرح بعض اوقات عورت کو اپنے چہرے کا کچھ حصہ کھولنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس نے دیکھنا ہے, تو آنکھیں کھول لی یا چادر جو ہے وہ اس طریقے سے ڈالی کہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے یا دو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا چہرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے, تو مجبوری میں اگر یہ حصہ کھلا رہے ہاتھ پاؤں اور چہرہ جبکہ اس کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہے, مجبوری کی وجہ سے کھل رہا ہے, تو عورت کوئی گناہگار نہیں ہوگی. البتہ مرد اگر جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں کو دیکھے گا یا اس کے پاؤں کو دیکھے گا یا اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا, آنکھوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا یا آنکھوں کے ساتھ جو حصہ کھل گیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو مرد گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, ہاں مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور اس کی دو تفسیریں میں نے عرض کر دیں اور دونوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر جو برقع یا چادر ڈال لی ہے تو وہ الا ما ظہر منہا میں داخل ہے, الا کے استثناء میں داخل ہے, اور عورت اب اس کے اوپر دوسری بھی چادر ڈالے پھر آپ کہو گے تیسری بھی چادر ڈالے تو یہ تو پاگل پنے کی بات ہے. بھئی عورت نے اپنا جسم چھپا لیا, چادر ڈال لی, برقع ڈال لیا, بشرطے کہ وہ چادر اور برقع بھی زیب و زینت والا نہ ہو, یہ قید ضروری ہے. لیکن اگر عورت نے سادہ برقع ڈال لیا یا عورت نے اوپر سے سادہ چادر ڈال لی, اب عورت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی طرح ہاتھ ہے, پاؤں ہے یا چہرے کا کچھ حصہ اگر عورت کا کھل جائے تو قرآن نے اس کی اجازت دے دی ہے اور یہ فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں ہاں مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور خود بخود ظاہر ہو جائے ہونے میں ہاتھ پاؤں اور جناب چہرے کا وہ حصہ جس کی جو خود بخود ظاہر ہو جائے باوجود کہ عورت چھپانے کا اہتمام کر رہی ہے. تو اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ان سے خود بخود ظاہر ہو جائے. اور اسی لیے چہرے کو چھپانا اگرچہ عام حالات کے اندر عورت کے لیے واجب ہے لیکن اس کے باوجود چہرے کا کچھ حصہ اگر کھل جائے, جیسے آنکھیں راستہ دیکھنے کے لیے اگر کھل جائیں یا کھولنی پڑے یا کسی مجبوری کی وجہ سے چہرہ کھولنا پڑے, اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے. البتہ بالوں کا چھپا رہنا یہ بھی ضروری ہے, کان یہ بھی ضروری ہے, گلا یہ بھی ضروری ہے. اور دیکھیے جب ہم چہرہ کہتے ہیں تو چہرے سے مراد وہ چہرہ ہوتا ہے جس کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے. اب چہرہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر یعنی پیشانی سے لے کر اور ٹھوڑی تک ہے اور ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کا حصہ ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا تو فرض ہے مگر کانوں کو دھونا فرض نہیں ہے, کیونکہ کان جو ہے وہ چہرے سے باہر ہے, خارج ہے. اسی طرح بالوں کو دھونا یہ وضو کے اندر کوئی فرض نہیں ہے، سر کے بال، اسی طریقے سے یہ جو گردن ہے اس کا مسح مستحب ہے، سنت ہے، مگر یہ چہرے کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی لیے اگر گھر میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر گھر کے اندر کچھ ایک دو فیملیاں رہتی ہیں، دو بھائیوں کی یا تین بھائیوں کی، تو اس میں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک تو گنجائش ہے کہ عورت جو ایک بڑی چادر اوپر ڈال لے اور ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ یہ اگر کھل جائے اور عورت سامنے سے گزر کر چیز رکھ دے، چلی جائے، کام کر لے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کان ہیں، سر کے بال ہیں، گردن ہے اور جسم کا جو باقی کلائیاں ہیں، پنڈلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ستر کے اندر داخل ہیں اور نامحرموں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید نے ذکر فرمائی کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب دیکھیے زینت سے مراد علماء نے لکھا کہ وہ جگہ کہ جہاں زینت اختیار کی جاتی ہے، اب اس میں کان بھی داخل ہیں، وہاں بھی بندے پہنے جاتے ہیں، گلا بھی داخل ہے، وہاں ہار پہنے جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں چھپانا شریعت میں عورت کے لیے ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالیں۔ دور جاہلیت میں عورتیں یہ کیا کرتی تھی کہ سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا اور سارا دوپٹہ پھر پیچھے ہوتا تھا اور سامنے سینے پر اور اگلے حصے پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف یہ حکم دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے ڈالیں اپنے گریبانوں پر، یعنی سامنے کے حصے پر۔ یہاں تک تو حصہ وہ ہے جو گزشتہ درس میں بیان ہو چکا۔ آگے قرآن مجید نے ان اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جن سے گہرا پردہ نہیں ہے۔ اب عورت گھر میں رہتی ہے تو شوہر سے تو اس کا بالکل ہی پردہ نہیں ہے، مرد کے لیے اپنی بیوی سے کوئی پردہ نہیں، بیوی کا مرد سے اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کا شرن پردہ نہیں ہے۔ البتہ اور ہیں رشتہ دار جن کو محارم کہتے ہیں، اور محارم سے مراد ہے وہ آدمی یا وہ مرد یا وہ عورت جس سے نکاح کسی وقت بھی ممکن ہو، وہ ہے غیر محرم، اور جس مرد یا جس عورت سے نکاح کبھی بھی ممکن نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اسے کہتے ہیں محارم۔ محارم وہ مرد یا وہ عورت جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ تو اب اس کے اندر کئی رشتہ دار ہیں جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا، وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے محارم سے پہلے شوہروں کو ذکر کیا کہ شوہر سے بھی کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شوہر سے تو بے پردگی ہی بہتر ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا گزشتہ کہ ایک صاحب مجھے ملے کہ جی مجھے بڑی بد نظری کی شکایت ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیوی سے بد نظری کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ جہاں اللہ نے بد نظری کی اجازت دی ہے تو وہاں کر لو، اللہ نے جب ایک رستہ کھولا ہے تو اس جائز رستے کو اختیار کر لو۔ تو میاں کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر کا ذکر کیا، اور خواتین کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، یعنی شوہروں کے لیے زینت ظاہر کر سکتی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صرف کر سکتی ہی نہیں ہے بلکہ کرنا ان کے لیے مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو اور مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو، تو یہ ایسا کرنا یہ شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہے، اور اس پر عورت کو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ شوہر بھی اگر اس نیت سے اپنے آپ کو خوبصورت رکھے کہ بھئی میری بیوی جو ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرے, تو یہ خوبصورت اپنے آپ کو بنانا یہ بھی باعث ثواب ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ کتابوں میں موجود ہے کہ انی احب ان اتزین لها کما تتزین لی, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں جس طرح بیوی میرے لیے زینت اختیار کرتی ہے. تو بیوی اگر شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے تو وہ تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے شریعت میں. شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے اگر کوئی زینت اختیار کرے تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو ان کی اہلیہ نے ایک مرتبہ ایک واسکٹ بنائی اور بڑی بھڑکدار اور چمکدار, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی چمک چمک والی اور پسند نہیں تھی, نہ حضرت کی عادت تھی. اتنے بڑا شیخ, اپنے وقت کا مجدد فقیہ, تو لیکن جب اہلیہ نے بیوی نے وہ واسکٹ تیار کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی واسکٹ پہننے کی عادت نہیں تھی, تو لیکن میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی نے میرے لیے تیار کی ہے تو اس کو پہنا. عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے, لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملہ کوئی لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے, معاملہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے. اور میں خود اپنی بات بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری اہلیہ نے میرے لیے ایک سویٹر خریدا, بڑا خوبصورت, اب جیسا نوجوان پہنتے. اب میں نے اپنے چچا سے کہا کہ جی انہوں نے اتنا خوبصورت, فرمایا ضرور پہنو, بیوی کی خاطر ضرور پہنو. لوگ کہتے ہیں, کہتا رہے کہ نوجوان بن رہا ہے یا یہ کر رہا ہے, لوگوں سے ہمیں کیا لینا؟ ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہے. تو عورت اگر اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہے تو یہ زینت اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. اس لیے قرآن مجید نے سب سے پہلے شوہر کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. انہیں شوہروں کے لیے زینت ظاہر کر سکتی ہیں, بلکہ زینت ظاہر کرنا باعث اجر و ثواب ہے. آگے پھر قرآن مجید نے محارم کا ذکر کیا, یعنی وہ رشتے دار جو محرم ہے, جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, ان سے بھی کوئی گہرا پردہ نہیں ہے. قرآن نے فرمایا او آبائہن, یا عورتوں کے آبا, آبا کے اندر والد بھی آ گئے, دادا بھی, نانا بھی. اب خاتون ہے, اس کا باپ ہے, باپ سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے, چنانچہ اگر کسی وقت وہ باپ کے سامنے چلی جائے یا باپ اس کے پاس آ جائے اور اس کا سر کھلا ہوا ہو, یعنی بال چھپے ہوئے نہ ہو, یا کلائیوں کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہو, یا پنڈلی کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہو, تو عورت شرن گناہگار نہیں ہوتی, کیونکہ باپ سے گہرا پردہ نہیں ہے. نامحرم کے سامنے اگر کلائی کھلی ہوئی ہوگی یا پنڈلی کھلی ہوئی ہوگی یا سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے, عورت گناہگار ہوگی, لیکن باپ سے ایسا پردہ نہیں ہے. اس لیے قرآن حکیم نے شوہر کے بعد ذکر کیا آبا کا, اور آبا جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا, اس میں باپ, باپ کا باپ جس کو ہم دادا کہتے ہیں, اور ماں کے والد جن کو ہم نانا کہتے ہیں, یہ سب داخل ہیں. دو ہو گئے, پہلے شوہر کہ اس سے کوئی پردہ نہیں ہے, اسی طرح دوسرا باپ کہ اس سے پردہ تو ہے مگر گہرا پردہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو باپ کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے, جیسا کہ پیٹ ہے اور ناف سے لے کر اور گھٹنے تک کا حصہ ہے, یہ تو باپ کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. لیکن باقی جو جسم کے زائد حصے ہیں, کلائی ہے یا سر کے بال ہیں یا پنڈلی ہے, اس کا کوئی حصہ اگر والدین کے سامنے یا ماں کے سامنے, ماں کا بیٹوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے, کیونکہ ہر وقت عورت 24 گھنٹے گھر کے اندر مکمل پردہ کرے یہ عملا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رخصت دے دی کہ او آبائہن کہ جو عورتوں کے اپنے والد ہیں آبا و اجداد ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. چنانچہ باپ دادا نانا پردادا پڑنانا سکڑ دادا سکڑ نانا جو بھی آپ اوپر لے جاؤ ان سے عورت کا گہرا پردہ نہیں ہے. اسی طرح آگے قرآن نے فرمایا او آبا بعولتہن یا شوہر کے آبا, شوہر کے آبا مثلا جسے ہم سسر کہتے ہیں کہ شوہر کا والد ہے تو شوہر کے والد سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا عمر بھر. شوہر سے جب نکاح ہو گیا تب شوہر کا باپ اس کے لیے عورت کے لیے کیا بن گیا؟ محرم بن گیا. محرم کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھر کبھی بھی شوہر کے والد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. جب عمر بن نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ محرم بن گیا, جب محرم بن گیا تو پردے کی سختی وہاں نہیں ہوگی. لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ فتنے کا ڈر نہ ہو. لیکن آج کل ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں اور دارالافتاء میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو حالت چونکہ بہت زیادہ خراب ہے اور بسا اوقات سسر اپنی بہو کے اوپر بد نگاہی بھی کرتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں اگرچہ سسر باپ کی طرح ہے لیکن عورت کو اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. جو حقیقی باپ ہے عام طور سے وہاں فتنے کا ڈر نہیں ہوتا, لیکن سسر سے بعض اوقات کسی نہ کسی خبیث گھرانے کے اندر یا خبیث گھر میں ڈر ہو جاتا ہے تو وہاں عورت کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. ویسے شرعاً جو سسر ہے اس سے شرعی پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ محرم ہے, اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ دیور محرم نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کبھی شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, اس لیے دیور ہے جیٹھ ہے وہ محرم نہیں ہے. لیکن سسر محرم ہے کیونکہ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے سسر سے شرعی طور پر پردہ نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے عورت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم اپنی زینت ظاہر نہ کرو, ہاں مگر اپنے شوہروں کے لیے ظاہر کر سکتی ہو, اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو. اور شوہر کا باپ, شوہر کا دادا, شوہر کا نانا اور شوہر کا وہی جو آبا و اجداد ہیں سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. آگے قرآن مجید نے دو بیٹوں کا ذکر کیا, او ابنائہن کہ عورتوں کے اپنے بیٹے, خواتین کے جو اپنے بیٹے ہیں. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, اس سے کوئی گہرا پردہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر اپنے سگے بیٹے کے سامنے یا سوتیلے بیٹے کے سامنے اگر سر کے بال کھل جائیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. اس لیے قرآن مجید نے سب سے پہلے فرمایا او ابنائہن یا عورتوں کے اپنے بیٹے. پھر آگے قرآن نے فرمایا او ابنائی بعولتہن یا ان کی شوہروں کے بیٹے, یعنی عورت کا شوہر کے بیٹے ہیں جو اس بیوی سے نہیں ہے بلکہ کسی دوسری بیوی سے ہیں. تو جو جسے ہم کیا کہتے ہیں سوتیلا بیٹا, تو سوتیلا بیٹا جو ہے وہ بھی محرم ہے. محرم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کبھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں. جب باپ نے نکاح کر لیا تو اب اس باپ کا کوئی بھی بیٹا اس ماں سے نکاح, اس اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا, چاہے وہ حقیقی ماں ہو اور چاہے سوتیلی ماں ہو. اس لیے سوتیلے بیٹے وہ چونکہ عورت کے لیے محرم ہے اس لیے قرآن مجید نے ان کو بھی سگے بیٹوں کی طرح مستثنا کیا اور یہ فرمایا کہ ال او ابنائہن کہ اپنے بیٹوں سے, اپنے بیٹے یعنی اپنے بیٹوں سے بھی گہرا پردہ نہیں ہے. او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے, شوہر کے بیٹے, تو شوہر کے بیٹے جو دوسری بیویوں سے ہیں تو ان سے بھی گہرا پردہ نہیں ہے. او اخوانہن یا عورتوں کے اپنے بھائی، عورتوں کے اپنے بھائی، چنانچہ بہن کا اپنے بھائی سے کوئی پردہ شرعاً نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے چہرے کو چھپائے یا اپنے جسم کو چھپائے رکھے برقع، لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو اور بہن یہ محسوس کرے کہ بھائی جو ہے نا وہ کچھ خباثت کی طرف جا رہا ہے، اس وقت میں وہ احتیاط کرے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہے. ورنہ فی نفسی ہی بھائی محرم ہے، کس کے لیے؟ بہن کے لیے. ظاہر ہے بہن اور بھائی کا تو نکاح کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہے. جب بہن بھائی دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں ہے شرعاً. اور یہاں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پردہ نہیں ہے، مراد یہ کہ گہرا پردہ نہیں ہے، ورنہ کچھ جسم کے کچھ حصے پھر بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے سگے بیٹے کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے. مثلا پیٹ ہے، کمر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے، یہ تو عورت کے لیے اپنے سگے بیٹے کو بھی دکھانا جائز نہیں ہوتا، تو اپنے بھائیوں کو بھی دکھانا جائز نہیں ہوگا. اور یہاں یہ بھی سمجھیے کہ بھائی بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقیقی بھائی، دوسرے کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی، تیسرے کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی. اور عربی میں عینی بھائی کہلاتا ہے، علاتی بھائی کہلاتے ہیں، اور اخیافی بھائی. تو حقیقی بھائی ہوں یعنی عورت کے باپ اور ماں اور اس لڑکے کے ماں باپ ایک ہوں تو وہ حقیقی بھائی ہے، حقیقی بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے. اسی طرح علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. ماں شریک بھائی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کے والد نے دو شادیاں کی، ایک سے یہ خاتون ہے، دوسرے سے دوسری بھائی ہے اس کا، تو وہ صرف باپ شریک بھائی ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی ماں نے دو شادیاں کی، عورت کی والدہ نے دو شادیاں کی، تو جو پہلی شادی ہوئی تھی اس سے یہ اور اس کا بھائی ہوا تھا، وہ تو حقیقی بھائی ہوا، لیکن اسی ماں کے بطن سے اگر دوسرے شوہر کی بنا پر بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ اس کا اخیافی بھائی ہوگا یعنی ماں شریک بھائی ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی بھائی جو ہے وہ بھی محرم ہے، جو باپ شریک بھائی ہے وہ بھی محرم ہے، جو ماں شریک بھائی ہے وہ بھی محرم ہے، قیامت تک کے لیے محرم ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ایک کا دوسرے سے. اس لیے جب محرم ہے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے درمیان گہرا پردہ بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف فرمایا او اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی، چنانچہ حقیقی بھائی ہو تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے، اسی طرح باپ شریک بھائی ہو اس سے بھی پردہ نہیں ہے، ماں شریک بھائی ہو اس سے بھی پردہ نہیں ہے. آگے فرما او بنی اخوانہن یا بھائیوں کے بیٹے، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں بھتیجے، تو بھتیجے اسے کوئی شرن پردہ نہیں ہے. بھتیجے جو ہیں وہ ماں کے لیے، معاف کیجئے، بھتیجے جو ہیں وہ پھپھی کے لیے محرم ہوں گے. جب پھپھی کے لیے محرم ہوں گے تو پھپھی کا اپنے بھتیجوں سے اور بھتیجوں کا اپنی پھپھی سے شرن کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ محرم ہے، کبھی بھی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بھتیجے ہیں ان میں بھی وہی تفصیل ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھتیجا جو ہے وہ حقیقی بھائی کا بیٹا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ شریک بھائی کا بیٹا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں شریک بھائی کا بیٹا ہو. تو یہ تینوں صورتوں میں وہ بھتیجا سمجھا جائے گا اور وہ محرم ہوگا اور کبھی بھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے گہرا پردہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے کتنی رخصتیں دی ہیں اور کتنی کھول کھول کر دی ہیں، صاف صاف بات بیان کر دی ہے. آگے فرمایا او بنی اخواتہن یا خواتین کی بہنوں کے بیٹے، خواتین کی بہنوں کے بیٹے جن کو ہم کہتے ہیں بھانجے، تو بھانجے جو ہیں ان سے بھی شرعاً کوئی پردہ نہیں ہے. پھر بھانجوں کے اندر بھی وہی تفصیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہن حقیقی بہن ہو سکتا ہے کہ بہن جو ہے وہ باپ شریک بہن ہو اور اس کے بیٹے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں شریک بہن ہو اور اس کے بیٹے ہوں، تو یہ ساری تفصیل وہاں بھی جائے گی. اور یہاں قرآن مجید نے دو رشتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن تمام فقہا، علماء، مفسرین، محدثین کے نزدیک وہ بھی محرم ہے. نمبر ایک چچا، قرآن مجید نے یا اعمامہن کا ذکر نہیں کیا، چچاؤں کا ذکر نہیں کیا، لیکن چچا بالاتفاق محرم میں داخل ہے، اور یہ بھی آبائہن میں داخل ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العم صنو ابیہ، چچا تو باپ ہی کی طرح ہے، باپ کے مثل ہے. تو جس طرح باپ سے پردہ نہیں، اسی طرح چچا سے بھی پردہ نہیں ہے. اور دوسرا ہے مامو، مامو کا بھی قرآن مجید نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن بالاتفاق مامو جو ہے وہ بھی محرم ہے، کیونکہ مامو کے لیے اپنی بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو وہ محرم ہے، اور جب محرم ہے تو اس سے گہرا پردہ نہیں ہے. اب یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو مرد محرم ہو، اور محرم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی وقت بھی ان سے نکاح نہ ہو سکے، وہ محرم ہوں گے. جب وہ محرم ہوں گے تو ان سے شرعاً گہرا پردہ نہیں ہوگا. اس وقت میں جسم کے جو زائد حصے ہیں، سر کے بال ہے، کونی ہے، پنڈلی ہے، یہ اگر بالفرض کھل جائے یا اس کا کوئی حصہ نظر آ جائے تو شرعاً عورت گناہگار نہیں ہوگی. لیکن یہ سب اس وقت ہے جبکہ فتنے کا ڈر نہ ہو، اور اگر فتنے کا ڈر ہو پھر تو عورت کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور مرد بھی کو پر بھی احتیاط لازم ہے. آگے قرآن مجید نے فرمایا او نسائہن، یا ان عورتوں کی، ان خواتین کی عورتیں، مسلمان خواتین کی عورتیں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ خواتین سے مراد ہیں، عورتوں سے مراد ہیں مسلمان عورتیں. اور اسی لیے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ مسلمان عورت سے تو پردہ نہیں ہے، مسلمان عورت کا مسلمان عورتوں سے تو پردہ نہیں ہے، مگر کافر عورتوں سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں چاہے مسلمان عورت ہو یا کافر عورت ہو، دونوں سے پردہ نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ جو مسلمان عورت ہے اس سے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کافر عورت ہے یا فاسق فاجر عورت ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا او نسائہن، یا ان خواتین کی عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو گھر میں آتی جاتی ہوں. اور ہمارے بعض اکابر نے ایک اور اچھی بات لکھی ہے، اور وہ بڑی عقل اور عادت کے مطابق ہے، کہ عورتیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، مثلا محلے کی خواتین ہیں یا رشتہ دار خواتین ہیں، وہ گھر میں آتی جاتی رہتی ہیں، یا ماسیاں ہیں کام کرنے والی، وہ گھر میں آئیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. چنانچہ ان خواتین کے سامنے اگر عورت کے سر کے بال کھل جائے، کلائی کھل جائے، پنڈلی کھل جائے، تو عورت کوئی گناہگار نہیں ہے. لیکن جن عورتوں کا گھر کے اندر بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہے، یا وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو پھر ان سے تھوڑی احتیاط کرنی ضروری ہے. تاکہ، اور ویسے بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے گھروں کے اندر، کہ جو خواتین کا آنا جانا ہے عورتیں بے تکلفی سے ان سے مل لیتی ہیں، لیکن جو خواتین کبھی کبھار آتی ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، ذرا احتیاط سے ان کے سامنے دوپٹہ وبٹہ اوڑھ کر جاؤ. تو قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا گھر میں آنا جانا ہے، ان خواتین کا ان آنے جانے والی عورتوں سے کوئی گہرا پردہ نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا او نسائہن. آگے قرآن مجید نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یہ وہ غلام اور باندی جو جن کی عورتیں مالک ہیں. تو اگر کوئی باندی ہے جو گھر میں رہتی ہے اور پرانے زمانے میں بانیاں ہوا کرتی تھیں، بانیاں بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے، ان سے بھی گہرا پردہ شریعت نے نہیں رکھا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں اور خواہش نہیں ہے ان کو، خواہش والے نہیں ہیں مردوں میں سے. تابعین غیر اولی الاربۃ، وہ کام کرنے والے جو جن کو خواہش نہیں ہے مردوں میں سے. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، اپنا پڑے ہوئے ہیں دروازے کے اوپر، بابا جی یہ کام کر دو، بابا جی یہ چیز دہی لا دو، بابا جی یہ کام کر دو، اب اپنا پڑے ہوئے ہیں، کھانا وانا ان کو دے دیا. اس کے بھی قرآن مجید نے ان کو بھی استثناء کر دیا کہ ان سے بھی کوئی بہت زیادہ گہرا پردہ نہیں ہے. چنانچہ اگر عورت ہاتھ بڑھا کر ان کو پیسے دے دے کہ بھائی بابا جی یہ چیز بازار سے لے آؤ اور یہ لا کے دے دیں، عورت لے لے، ان کو اس کو بھی قرآن مجید نے مستثنا کر دیا کہ اس کی بھی گنجائش ہے. دیکھ لیجئے شریعت نے کتنی آسانی کی ہے تاکہ معاشرت کے اندر تنگی پیدا نہ ہو، احتیاط بھی ہو، شریعت کے احکام بھی ملحوظ رہیں، مگر دنیا کے اندر تنگی اور سختی بھی پیدا نہ ہو. تو قرآن مجید نے فرمایا اب التابعین، یا وہ گھر کے تابع لوگ جو تابع فرمان ہوتے ہیں، غیر اولی الاربۃ، لیکن یہ قید لگا دی کہ ان کو شہوت نہ ہوتی ہو، حاجت نہ ہو عورتوں کی. اس لیے کہ اگر کوئی کام کرنے والا مرد ہے، نوجوان ہے، یا ایسا شخص ہے جس سے فتنے کا ڈر ہے، تو اس سے پھر گہرا ہی پردہ ہوگا، اور عورت کے لیے اس کے سامنے بے محابہ جانا یا بے محابہ اس سے باتیں کرنا شرن جائز نہیں ہوگا. تو قرآن مجید نے یہ قید لگا دی کہ گھروں میں پڑے ہوئے وہ لوگ جو کام مام کر دیتے ہیں مگر ان کو اب کوئی حاجت نہیں ہے، عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، کسی قسم کی خواہش ان کو نہیں ہوتی، ان سے بھی گہرا پردہ نہیں ہے. آگے قرآن نے فرمایا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع نہیں ہوئے. بچہ ہے 7-8 سال کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی میاں کیا ہوتا ہے، بیوی بی کیا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ازدواجی تعلقات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. جو ایسے کھیلتے گھر میں آنے جانے والے بچے ہیں، ان سے بھی شرن کوئی گہرا پردہ نہیں ہے. قرآن مجید نے ان کو بھی مستثنا کر دیا. البتہ اگر بچہ بالغ ہو، وہ تو پورے مرد کے حکم میں ہے، اس سے گہرا پردہ ہوگا. اسی طرح بالغ تو نہ ہو مگر مراہق اسے کہا جاتا ہے، کہ وہ بالغ ہونے کے قریب ہو گیا ہو اور اس کو تمام معلومات یا معلومات کچھ ہو گئی ہو، تو پھر اس سے بھی عورت احتیاط کرے گی. اور آج کل جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنے کا زمانہ ہے، اور بچوں کو بھی ہوا لگ جاتی ہے، اور ایسی ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو بسا اوقات بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی. تو اگر ایسے کوئی فتنے کا ڈر ہو تو صورت میں عورت کے لیے احتیاط لازم ہے. لیکن اگر عام حالات ہوں تو وہ معصوم بچے جن کو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان سے شریعت نے گہرا پردہ نہیں رکھا. یہ سارے چیزیں قرآن، یہ سارے افراد قرآن مجید نے ذکر کر دیے. اب میں دوبارہ یہ آیت پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اور دیکھیے زینت سے مراد وہ جگہ ہیں کہ جہاں زینت اختیار کی جاتی ہے، کلائیاں ہیں اس میں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، کان ہیں ان میں بندے پہنے جاتے ہیں، پاؤں ہیں اس میں زیورات پہنے جاتے ہیں. تو یہ جو جسم کے حصے ہیں زینت والے، عورتیں ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، ہاں مگر اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. اور آگے فرمایا او آبائہن، یا اپنے آبا کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی باپ دادا نانا کے سامنے. او آبائهن یا اپنے آبا کے سامنے، او آبا بعولتهن یا اپنے شوہروں کے آبا کے سامنے یعنی سسر اور سسر کے باپ کے سامنے، او ابنائهن یا عورتوں کے اپنے بیٹے ہوں، او ابناء بعولتهن یا ان عورتوں کے شوہروں کے بیٹے ہوں یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانهن یا بھائیوں کے سامنے چاہے وہ حقیقی بھائی ہوں چاہے باپ شریک بھائی ہوں چاہے ماں شریک، او بنی اخوانهن یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتهن یا بھانجوں کے سامنے، او نسائهن یا اپنی گھریلو عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانهن یا وہ بانیاں جن کی عورتیں مالک ہیں، او التابعین غیر اولی الاربا یا پیچھے پڑے ہوئے کام کرنے والے وہ مرد جن کو اب کوئی حاجت نہیں ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر مطلع نہیں ہوئے. ان سب سے گہرا پردہ نہیں ہے. آگے قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ علم ہو جائے اس زینت کا جو وہ چھپا رہی ہیں. یعنی عورت کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اجنبی مردوں کو ان کی طرف کشش ہو یا اجنبی مردوں کو ان کی طرف میلان ہو. فرض کیجئے پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے اور عورت نے اس انداز سے اپنا پاؤں مارا یا چلی جس سے آوازیں پیدا ہوئیں تو ظاہر ہے کہ مرد کو کشش ہونے کا امکان ہے. یہ عورت نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ ان سے آواز اس طریقے سے پیدا کر رہی ہے کہ جو نامحرم مردوں تک جا رہی ہے، تو وہ بھی شریعت نے ممنوع قرار دیا، کیونکہ یا تو یہ عورت کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گا یا اس مرد کے لیے جس کو یہ آواز سنا رہی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. کیونکہ عورت جو زینت کرتی ہے وہ تو اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہے یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے کرتی ہے، اس لیے تو نہیں کرتی کہ نامحرموں کو وہ زینت دکھائی جائے یا سنائی جائے یا بتائی جائے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ نہ ہو اور خوشبو پھیلتی ہو، اور عورتوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو نہ پھیلتی ہو. عورتوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو اس کی کم ہو، پھیلتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ نہ ہو البتہ خوشبو پھیلتی ہو. کیونکہ مرد مسجد میں آئیں گے، بازار میں آئیں گے جائیں گے تو لوگوں کو اس سے راحت ملے گی خوشبو سے، بخلاف عورت کے کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کر، تیز خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو اس میں اس کے لیے بھی فتنے کا ڈر ہے، اور دوسرے مردوں کے لیے جو قریب سے گزریں گے ان کے لیے بھی فتنے کا ڈر ہے. اور اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نکلے فہی زانیتن تو وہ زانیہ کے حکم میں ہوگی کہ اس نے خوشبو کا زنا کیا ہے. کیونکہ یہ حدیث ہم آپ کو پہلے سنا چکے کہ زنا مختلف اعضاء کا مختلف ہوتا ہے، آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں سے بھی زنا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کسی نہ کسی زنا کی حرکت میں مبتلا ہو جاتا ہے. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ آگے جا کر شرمگاہ یا تو اس زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو تو محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اصل زنا میں مبتلا نہیں ہوتا نہیں ہوتی، اور اللہ پناہ میں رکھ کے بعض لوگ جو ہیں وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو زنا کی طرف دعوت دے رہی ہو اس سے شریعت نے روکا. اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بڑی بری چیز ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے خواتین سے فرمایا کہ ولا يضربن بأرجلهن, کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے, ليعلم ما يخفين من زينتهن, تاکہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے, اس طرح نہ کرے. یہ سارے احکام ذکر کر دیے. آگے قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں دونوں کو پھر اکٹھا خطاب کیا اور فرمایا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون, اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. اشارہ کر دیا کہ غلطی صرف عورت کی بھی نہیں ہوتی, غلطی صرف مرد کی بھی نہیں ہوتی, مردوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, عورتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے توبہ کا اور استغفار کا بہت اہتمام کرو, اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو. اللہ پناہ میں رکھنے والا ہے, ورنہ آدمی پھسل کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس کو قرآن نے سب سے آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. سب مل کر میں اشارہ کر دیا جمیعان میں کہ مرد ہوں یا عورتیں, نہ مرد یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں ہی فتنہ ہیں, نہ عورتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ سارا قصور مردوں کا ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, کچھ غلطی مرد کی ہوتی ہے, کچھ غلطی عورت کی ہوتی ہے. جب دونوں طرف سے غلطی مل جاتی ہے معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے, کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ان احکام کے آخر میں ہم سب کو یہ ہدایت کی کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. توبہ یا توبو کا معنی ہے رجوع کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرو. جب کوئی نفس کے اندر شرارت محسوس ہو فوراً یا اللہ میرے نفس میں شرارت آ رہی ہے, یا اللہ میری حفاظت فرما, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. اور یہ توبہ عجیب لفظ ہے کہ اللہ کو بھی تواب کہا جاتا ہے. انہ کان توابا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ بھی تواب ہے اور بندوں کو بھی تواب کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا, جتنے بنو آدم ہیں سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, اور خطا کار لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ بھی تواب ہے, بڑی رحمت سے اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے, اور بندے بھی تواب ہونے چاہیے, مسلسل اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہیں, اس کی رحمت کے طلبگار رہیں. تو قرآن نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور یہ جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, کلو بنی آدم خطا, جتنے بنو آدم خطا کار ہیں, کسی کا دامن بالکل 100% پاک نہیں ہوتا, ہر ایک گڑبڑ کرتا ہے, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی کسی انداز کا گناہ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا کسی اور انداز کا گناہ کر رہا ہوتا ہے, تیسرا کسی اور انداز کا گناہ کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. کلو بنی آدم خطا, جتنے بنو آدم ہیں سب خطا کار ہیں, لیکن وخیر الخطائین التوابون, خطا کار لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. اسی لیے جب غلطی ہو جائے توبہ کرے, بلکہ غلطی نہ ہو تو بھی توبہ کرے, غلطی نہ ہو تو بھی توبہ کرے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے کہ آپ بار بار استغفر اللہ اتوب الیہ یہ فرماتے رہتے تھے, یہاں تک کہ ایک مجلس میں ہم 100 مرتبہ آپ سے سنتے تھے, 100 مرتبہ آپ استغفار اور توبہ کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے تو گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا تھا، کوئی گناہ ہی کبیرہ کبھی آپ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے کہ جب میں اتنے استغفار اور توبہ کا اہتمام کرتا ہوں تو تم لوگوں کو کتنا استغفار اور توبہ کرنا چاہیے. اس لیے اپنی غلطی نظر آئے یا نہ آئے، آدمی کو اللہ سے توبہ مانگ کرتے رہنا چاہیے، معافی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ. اور 70 کا جو عدد تھا یہ عام طور سے عربی زبان میں تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سینکڑوں مرتبہ. تو مقصد یہ ہے کہ میں نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم، اشارہ اس بات کی طرف کہ جب میں معصوم ہو کر، نبی معصوم ہو کر اتنی توبہ اور استغفار کرتا ہوں تو تم کو تو اور زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کہاں کی؟ دنیا کی بھی آخرت کی بھی. کامیاب تو وہی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. کتنی بات ہے کہ دنیا کی کامیابی 60-70 سال کی ہے اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. لیکن بہرحال کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی تو وہ توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. استغفار اور توبہ کا اہتمام کیا جائے تو پھر یہ دنیا بھی آسان، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کام. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، کلو بنی آدم خطا. اب جب ہم سب خطا کار ہیں تو کیا کریں؟ استغفار اور توبہ، اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہیں اور توبہ کر. عورتوں سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی زور سے جناب قہقہ مار دیا، کبھی ایسی خوشبو لگا کے نکل گئیں، کبھی یضربن بارجلہن، اپنے چوڑیاں اپنے پاؤں کے زیور جو ہیں ان سے آواز پیدا کر دی، کبھی بے پردگی ہو گئی. مردوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نامحرموں کو دیکھ لیا، یا اور دوسری غلطیاں طرح طرح کی ہوتی رہتی ہیں. اس کا علاج سوائے توبہ کے کچھ نہیں. اور جتنی توبہ کی جائے، جتنا استغفار کیا جائے، اتنا ہی گناہوں میں کمی آتی چلی جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے ان تمام احکام کے آخر میں فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ ترجمہ الحمدللہ پورا بھی ہو گیا اور جو تشریح تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک گزارش ہے کہ میرا سفر ہے اور اگلے ہفتے کو شاید میں کراچی میں نہیں ہوں گا، اس لیے اب جو ہفتہ آنے والا ہے اس میں درس قرآن نہیں ہوگا. ایک ہفتے کے ناغے کے بعد پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ تعالی اس قرآن کی درس سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بھانجے کی بیوی اور ماموں کی بیوی مومانی، اسی طرح چچی، یہ محرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ محرم نہیں ہے، کیونکہ محرم تو وہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے. اب دیور ہے، جب تک عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہے تو شوہر کے بھائی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے جب ایک کے نکاح میں ہے تو دوسرے سے نکاح کیسے ہوگا. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح چچی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح ممانی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو وہ محرم نہیں ہے، جب محرم نہیں ہے تو ان سے پھر پردے کے احکام ہوں گے اور پردے میں احتیاط لازم ہوگی. یار بس اتنی لمبی باتیں نہ کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کے احکام پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہی ہوتی رہے یا اللہ سچی توبہ اور استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، زندگی میں یا اللہ ہمیں تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو گناہ ہوتے رہے ان سے معافی کی توفیق عطا فرما. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ کوئی گناہ ہمارے ذمے نہ ہو، سب گناہوں سے ہم توبہ کر چکے ہوں، سچی توبہ کر چکے ہوں. یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ جس میں کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، کوئی گناہ ہمارے ذمے نہ ہو، سب سے ہم توبہ کر چکے ہوں اور سب کے حقوق ادا کر چکے ہوں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.